نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں ہمارے حضرت شیخ العرب الرجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے کو تو قوی کر لے ہمارے کو تو قوی کر لے لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں وہ ہمارے کو تو قوی کر لے نئے جام و مینا عطا ہو رہے کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر کبھی قلب دے کر کبھی جان دے رہے عشق میں باپا ہو رہے ہیں رہے عشق میں باپا ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ فانی بتوں خوشی اپنیوں کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنیوں کی خوشی پر لٹا کر ہم اب ایسے جذب و صفا ہو رہے ہیں ہم اب ایسے جذب و صفا ہو خوشی پر لٹا کر رہے عشق میں باپا ہو رہے ہیں کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا کبھی پی رہے با خدا ہو رہے ہیں
خودی ایمان نفس نفس کو مٹا کر با خدا اللہ والے ہو رہے ہیں اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون پی لیتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے
کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا مٹا کر خودی با خدا پر فدا ہو رہے ہیں وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں تجھے ہو مبارک یہ اشک ندامت تجھے ہو مبارک صلی و سلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد، دل میں آج یہ شدید تقاضا ہوا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غیر مسلموں نے کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی ہے، اور قصور اس میں ہم مسلمانوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں، دین کے احکامات کو ہم نے سیکھا نہیں، جانا نہیں، بزرگوں کی صحبت میں ہم رہے نہیں، دین کو سیکھا نہیں، اس لیے جو لان تان وہ ہمارے مذہب پر کرتے ہیں یا اس میں نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، اس پر ہم بجائے اس کے کہ ان کو جواب دیں، کیونکہ ہمارے دین میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی سقم نہیں، ہمارا دین انتہائی پیارا ہے، ہمارا دین عالم امن کا پورا پورا عالم بردار ہے، اور سارے تمام شعبوں کو امن دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، اور اطمینان دیتا ہے، اور ہمارا دین جان کا، مال کا، عزت آبرو کا محافظ ہے، اور ہمارے دین میں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، ہمارے دین میں غلاموں کے بھی حقوق ہیں، ہمارے دین میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں جانوروں کے بھی حقوق بتلائے گئے ہیں، جانوروں تک کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں نے دین سے اتنی دوری اختیار کر رکھی ہے کہ بعض طبقہ تو ایسا ہے جو نماز روزے کا بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، بے نماز ہیں، اور دین سے بالکل ہی دور ہیں، بعضے اس سے بالکل بیزار ہیں، بعضے کمزوری ایمان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے یا روزے نہیں رکھتے،
اور بعض طبقہ ایسا ہے جس نے دین کو صرف اور صرف نماز روزے کی حد تک سمجھا ہے، اس کے آگے ان کو کچھ معلوم نہیں. بعض طبقہ ایسا ہے جنہوں نے کچھ تھوڑا آگے ترقی کر لی ہے تو لین دین کے معاملات کو شریعت کے طور پر ڈھال لیا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ آداب معاشرت نہیں معلوم. اکثر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے محکوموں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنی ازواج کے ساتھ کیسا رہنا ہے، یہ سب چیزیں اکثر مسلمان اس سے بے علم اور دور ہیں. لہذا جو کچھ عیب اور نقص وہ نکالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمارے مسلمانوں میں، بھائیوں میں یہی عیب ہے، لیکن وجہ اس کی یہ نہیں کہ اسلام میں کوئی نقص ہے، بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان میں نقص ہے. اور وہ نقص یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کو نہ تو پورے طور پر سمجھا ہے، نہ اپنایا ہے، اس پر عمل بھی نہیں کیا. اس واسطے لاجواب ہو جاتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت میرے استاد المکرم مفتی انوار الحق صاحب نے ایک واقعہ سنایا، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا، کہ ایک مرتبہ وہ امریکہ گئے تو وہاں پر جیسا کہ ہوتا ہے کہ دینی جو پیشوا ہوتے ہیں ان کی بہت سخت نگرانی کرتے ہیں اور ان سے سوال جواب بھی کرتے ہیں، تو وہاں کے حساس ادارے ان کے پاس آئے اور ان سے کچھ بات چیت کی. تو اس بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو جو ہے لوگوں کو قیدی بھی بنانا، جو ہے قیدی بنانا، غلام بنانا، اسلام کے اندر جو ہے غلاموں کا بھی معاملہ ہے کہ غلام بنا لیتے ہیں جنگی قیدیوں کو، تو یہ کیا بات ہے، یہ تو ظلم معلوم ہوتا ہے. تو حضرت مفتی صاحب، بھائی بیٹھ جاؤ ادھر، کوئی باہر نہ جائے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ غلام بنانا تو اسلام کے آنے سے بہت پہلے سے ہے، بہت زمانے پہلے سے اسلام کے آنے سے غلام بنانے کی ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ غلام تو پہلے بھی بنائے جاتے تھے، ظلمن غلام بنائے جاتے تھے. اسلام نے تو آ کر غلاموں کے حقوق دیے ہیں، اور اس سے متعلق میں ابھی کچھ احادیث مبارکہ پڑھوں گا کہ اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام نے غلام بنانے پر ترجیح نہیں دی، بلکہ ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے، اور کس کس طرح اسلام نے راغب کیا ہے کہ جو آدمی اپنے غلام کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا اور یا اس کو آزاد کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے. ترغیب دی گئی ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی اور ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرنے کی. غرض یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ غلاموں کا معاملہ تو اسلام کے آنے سے پہلے ہے، اسلام نے تو غلاموں کو حقوق دیے ہیں. اور پھر ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہیے کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ آج جو تم جنگی قیدی لاتے ہو ان کو تم کہاں کہاں پر قید کرتے ہو اور کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو کہ بالکل محبوس کر دیتے ہو، یہاں تک کہ زنجیروں تک سے باندھ دیتے ہو کہ حرکت نہ کر سکیں، اور کیسے کیسے مظالم ان پر قید تنہائی اور کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہو، تو اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے اس کے بعد؟ تو وہ لاجواب ہو گئے، چکرا گئے اور بھاگ گئے. تو افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو سیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، اسی لیے جو ہے غیر مسلموں کے ایسے پروپیگنڈوں سے ہمارے نادان اور ناسمجھ اور جاہل قسم کے مسلمان بھائی جو ہیں وہ نالا ہو جاتے ہیں اور اپنے دین سے مزید دور ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سکھلایا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صنع لأحدکم خادمہ طعامہ ثم جاءہ بہ وقد ولی حرہ ودخانہ فلیقعدہ معہ فلیأکل فإن کان الطعام مشفوہا قلیلا فلیضع فی یدہ منہ اکلۃ او اکلتین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے اور پھر وہ کھانا لے کر اس کے پاس آئے تو جس کھانے کے لیے اس نے گرمی اور دھوپ میں تکلیف اٹھائی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آقا اس خادم کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے، اور اگر کھانا تھوڑا ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو اس کھانے میں سے ایک دو لقمہ لے کر اس خادم کے ہاتھ پر رکھتے۔ اب بتائیے کہ خادموں کے غلاموں کے یہ حقوق دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہو تو لا کر بتائے کہ جس نے اپنے خادموں اور غلاموں کے ساتھ یہ حسن سلوک کی ترغیب دی ہو۔ اگرچہ یہ غلاموں کو ساتھ بٹھانا یا محکوموں کو جیسے کام والے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھانا اگر مصلحت کے خلاف ہو، یہ حکم استحباباً ہے کہ یہ پسندیدہ ہے اسلام میں، لیکن اگر کسی مصلحت کی وجہ سے جیسے اپنے کھانے وغیرہ کو بھی پردہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ باہر سے آتے ہیں، یہ تو غلام تھے کیونکہ گھروں میں رہنے والے تھے تو غلام بھی گھروں میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، کھانا پینا وغیرہ سب خدمت انجام دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں محکوم جو ہیں باہر سے آتے ہیں کام والے اور تھوڑی دیر کو چلے جاتے ہیں، اور ان کے جو ہے عادات بھی مختلف ہوتی ہیں، ان کا رہن سہن بھی مختلف ہوتا ہے، تو مصلحتاً یہ ہے کہ ان کو کھانا الگ تو دے دیا جائے اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو خود کھائیں ان کو کھلائیں، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ دیکھیے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اپنا غلام ہے جس طرح چاہے اس کو رکھے اور جس طرح چاہے اس کو جو چاہے اس کو کھلائیں، تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہم خود تم یہ کھا رہے ہو اور ہم کو یہ کیوں کھلا رہے ہو، کیوں اور کیا کا معاملہ غلام نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام نے کیا ترغیب دی ہے کہ ان کو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کی کتنی تاکید آئی ہے۔ یہ دوسری حدیث شریف ہے، وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر لوجه الله فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا کہ میں نے اپنی پشت پر سے یہ آواز سنی، ابو مسعود یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت تم اس غلام پر رکھتے ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے اس فعل پر بے حد ندامت ہے، لہذا میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ کیا خوف تھا اللہ کا اور کیا محبت تھی اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تمہیں دوزخ کی آگ جلاتی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں دوزخ کی آگ لگتی۔ اب دیکھیے کہ کیا اسلام نے حقوق غلام کے بتائے ہیں کہ مار رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرمایا اور اللہ کے خوف سے ڈرایا، تو انہوں نے پورا غلامی، ظاہر ہے اس پر پیسہ بھی لگا ہوگا، اس پر محنت بھی کی ہوگی، تو اس کو انہوں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ میں یہ سب حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اسلام کی کچھ خبر ہو کہ ہمارے اسلام نے کس قدر حقوق انسانیت، کیا حقوق حیوان بھی دیے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے اسلام سے دور ہیں، اور پھر بھی یہود و نصارہ کی حرکتوں پہ اور ان کے رہن سہن پہ لالچ کرتے ہیں۔ ایسی زندگی پر لاکھ لعنت بھیجنا چاہیے اور اپنے دین پر جو ہے عمل کرنا چاہیے، اپنے دین کو سیکھنا چاہیے اور سنت و شریعت پر چلنا چاہیے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول فی مرضہ الصلاح وما ملکت ایمانکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، نماز اور جو تمہاری ملکیت میں ہے، یعنی یہ فرمایا کہ نماز پر مضبوطی سے قائم رہو اور جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہیں ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے کہ کس قدر حقوق کے بارے میں ہمارے اسلام نے کتنی تاکید کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات کے باوجود، یعنی اس قدر آپ پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، ایسا مرض آپ پر طاری ہوا تھا مرض وفات، لیکن اس میں بھی آپ نے سب سے عمدہ اور سب سے بڑھیا اور سب سے اہم عبادت پر زور دیا کہ نماز ہے، اور جو لوگ اس کے بعد کیا کس چیز سے ڈرایا کہ غلاموں کے حقوق سے ڈرایا کہ غلاموں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو کس قدر اہم حقوق ہے, حقوق دیے ہیں ہمارے اسلام نے, کتنی اہم بات ہے کہ اس کو آپ نے ایسے موقع پر بیان فرمایا, یعنی کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ حقوق انسانی. حقوق انسانی کے جو ہے نعرے لگانے والے خود حقوق نہیں دینا جانتے, اور اگر حقوق ہیں بھی تو ان کے اپنے لیے ہیں اور باقی سارے عالم کے لیے وہ اندھے بنے ہوئے ہیں. کتنی تکالیف قیدیوں کو دی جاتی ہے, کس کس طرح سے اذیت دی جاتی ہے, کیسے کیسے ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں, یہ آج ساری دنیا کو معلوم ہے, لیکن افسوس کے مسلمانوں نے چشم پوشی کر رکھی ہے ان کے جانورانہ اخلاق پر اور ان کے جانورانہ عادتوں پر. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة سیء الملکہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے مملوک یعنی جو غلام ہیں ان کے ساتھ برائی اور بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیکھیے آخرت سے بھی ڈرایا گیا ہے, دنیا کے انجام برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے اور آخرت کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ اپنا غلام جس پر ہر طرح کا اختیار انسان کو ہوتا تھا تو لیکن اسلام نے اس کو کتنا حقوق دیے ہیں اور اس کے حق کے بارے میں اسلام نے کتنا ڈرایا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید فرمائی. وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فرق بین والدت و ولدہ فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ. دیکھیے کہ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور تکلیف سے بچانے کا کس قدر کیا رحمت تھی آپ کی, کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی کرائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عزیزوں کے درمیان جدائی کرا دے گا. یعنی پہلے زمانے میں جو جنگی قیدی آیا کرتے تھے اس میں اکثر ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہوا کرتے تھے اور گھر والے افراد بھی ہوتے تھے, ماں بیٹے بھی ہوتے تھے, باپ بھی ہوتا تھا, سب کے سب قیدی بن کر آتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا کیا جائے. لہٰذا آگے ایک حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں اس کی اور زیادہ وضاحت ہوگی. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده رده. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلام عطا فرمائے جو آپس میں بھائی بھائی تھے, پھر جب میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تمہارے غلام کہاں گیا, تمہارا ایک غلام کہاں گیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایک غلام کو میں نے بیچ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس کر لو, اس کو واپس لے لو, یعنی وہ اس کا بھائی سے اس کو جدا نہیں کرو. دیکھیے کیا رحم دلی کا عالم ہمارے اسلام میں, کس قدر رحم دلی ہے, کس قدر انسانیت ہے, انسانیت کے حقوق کی کس قدر رعایت کی جاتی ہے. آگے یہ حدیث بھی آ رہی ہے, دیکھیے وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ رزق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین علی الوالدین واحسان الی المملوک. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر موت کو آسان کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. نمبر ایک, کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ نرمی کرنا. نمبر دو, ماں باپ پر شفقت کرنا. نمبر تین, اپنے مملوک یعنی غلاموں پر احسان کرنا. میں نے بتا دیا کہ مملوک میں پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, اب غلام بنانا جائز نہیں ہے, لیکن یہ اس میں تمام اپنے محکوم, اپنے نیچے کام کرنے والے, اپنے سے چھوٹے, سب کے سب آ گئے اس کے اندر. تو دیکھیے کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر موت کو آسان کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. کتنا بڑا انعام ہے, کس بات پر, کہ کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ نرمی کرنا, جو کہ کرنی ہی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام کتنا بڑا ہے. ماں باپ پر شفقت کرنا اور اپنے غلاموں محکوموں پر احسان کا معاملہ کرنا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم نعفو عن الخادم فسكت ثم اعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثه قال اعفو عنه كل يوم 70 مره. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنی مرتبہ اپنے غلاموں کی خطائیں معاف کریں؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں فرمایا. اس شخص نے پھر یہی سوال کیا تو اس مرتبہ بھی خاموش رہے. پھر جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز 70 مرتبہ. بتائیے کہ یہ یعنی یہ مراد یہ ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ معافی ہی کا معاملہ رکھے، مار پٹائی اور سزا نہ کرے ان کے ساتھ. یہ کس قدر کون ہے؟ یہ وہ غلام ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہمارے ہو چکے، اب ہم انہیں جس طرح چاہیں پالیں، جو چاہے کھلائیں، جو چاہے پہنائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا رحم دلی کا معاملہ فرمایا. اور یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے، اکثر فقر و فاقے والے ہوا کرتے تھے. ان کی زندگیاں تو مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی غلامی میں رہ کر بہت ہی عیش و عشرت والی زندگیاں ہو گئیں کہ جو خود وہ کھاتے تھے وہی غلاموں کو کھلاتے تھے، جو خود پہنتے تھے وہ خود غلاموں کو پہناتے تھے، اور کس قدر ان کے کاموں کے اندر رعایت کیا کرتے تھے. ایک حدیث میں انشاءاللہ یا تو آئے گا یا بہرحال اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لینے پر بہت سختی سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی کام ایسا مشکل ان کے اوپر ڈالو بھی تو ان کے ساتھ معاونت کرو، ان کے ساتھ مدد کرو، ان کے ساتھ لگ جاؤ. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لامکم من مملوککم فاطعمو مما تاکلون واکسوہ مما تکسون ومن لا یلائمکم منہ فبیعوہ ولا تعذبوا خلق اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے مملوک یعنی غلام میں سے جو تمہاری اطاعت اور خدمت خواہش کے مطابق کرے، یعنی وہ تمہارے مزاج کے موافق ہو، طبیعت ملتی ہو اور اسے آرام اور راحت ملتی ہو، تو اس کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور اس کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، کیونکہ وہ تمہارا دل خوش کرتا ہے تو تم بھی اس کا دل خوش کرو. اور جو غلام تمہارے مزاج کے موافق نہ ہو، اب کیا کریں، اس کو ستائیں؟ نہیں، فرمایا تمہارے مزاج کے موافق جو نہ ہو اس کو تکلیف ہرگز مت دو، اس کو بیچ ڈالو، کسی اور کو دے دو. خدا کی مخلوق کو تکلیف دینا درست نہیں ہے. یہ غلاموں کے احکام ہیں، غلاموں کے ساتھ یہ رعایت ہے. تو جو اپنے رشتہ دار اور اپنے گھر والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس قدر رعایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیے کہ وعن سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه فاركبوها صالحه واتركوها صالحه. دیکھیے یہاں جانور کا حق بتلایا گیا ہے کہ حضرت سہل بن ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ بھوک اور پیاس کی شدت اور سواری کی بار برداری کی زیادتی سے اس کی پیٹ پیٹ سے لگ گئی، یعنی کمزور ہو گیا مشقت اٹھاتے اٹھاتے، اور چونکہ غذا اس کو پوری نہیں دی گئی تھی تو اس کا پیٹ اس کی پیٹ سے لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جبکہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہوں، اور ان کو اس اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے بھی نہ ہو. دیکھیے جانور کی تندرستی، اس کی صحت اور اس کی قوت کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ اس جانور پر بھی مشقت نہ ڈالے اس کے تحمل سے زیادہ، اور اتنا کام نہ لیں کہ تھک کے وہ بےحال ہو جائے، نڈھال ہو جائے. جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر یہ جو گدھا ہے، اب تو گدھا گاڑیاں ختم ہی ہو رہی ہیں تقریباً، لیکن جب پہلے دیکھتے تھے تو ان پر اس قدر بوجھ اور مشقت ڈالا جاتا تھا کہ وہ بیچارہ تھک کر نڈھال ہو جاتا ہے. کوئی بھی جانور ہو، کیسا بھی جانور ہو، اس کو تکلیف دینا ہمارے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. تو دیکھیے کہ آپ نے منع فرمایا اور اس کا طریقہ اور قرینہ بتلایا ہے کہ جانور جو ہے جب تک جب اس قابل ہو، جتنا قابل ہو، جتنی مشقت اٹھا سکتا ہو، وہ اس کو اچھی حالت میں سواری کرے، اچھی حالت ہو اس کی تو اس میں اس کو استعمال کرے، اور یہ بھی نہ ہو کہ اتنا کام لے کہ آخر میں وہ تھک کر نڈھال ہو جائے، بلکہ اس کو اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ اتنا تھکا ہوا نڈھال نہ ہو، اتنا کام مت لو اس سے، دیکھیے کہ جانور کے بھی کس قدر حقوق کی رعایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، تو پھر انسانوں کے حقوق کتنے سکھلائے ہوں گے؟ یہ انسانی حقوق کے علم بردار اگر ان کو یہ حدیثیں اپنی تعلیم ہم پہنچائیں گے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ خرابی ہم مسلمانوں کے اندر ہے، اسلام میں خرابی نہیں ہے، اس بدگمانی کو اور اس غلط فہمی کو ہم لوگ اپنے ذہنوں سے نکالیں، اور اپنے اسلام پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر پیارا اور بہترین مذہب عطا فرمایا ہے جو جانوروں تک کے حقوق کو جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے. آگے ہے معن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق بین الوالد وولده وبین الاخ وبین اخیہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان اور دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالے. اس میں غلاموں کا حق بھی آ گیا کہ اگر کوئی دو لڑکے دو غلام ہیں جو بھائی بھائی ہیں اور ایک جگہ ہیں تو ان کو جدا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک غلام کو کہیں بھیج دیا آپس میں مل نہ سکے. اتنی رحمت تھی آپ کے قلب مبارک میں، اتنی رافت تھی. اور اس کے اندر وہ بات بھی آ گئی کہ جو ہے ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے اس کو بدگمان کر دے، دل میں برائی ڈال دے، مثلاً بیٹے کو ماں باپ سے بدگمان کر دے، مثلاً ماں باپ کو بیٹے سے بدگمان کر دے، بیوی کو شوہر سے بدگمان کر دے، شوہر کو بیوی سے بدگمان کر دے، جیسا کہ آج کل جو دین سے دور ہیں، ساتھ ہیں، بہو ہیں، نندے ہیں، اس قسم کے کام بہت ہیں ہمارے ہاں. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکوکار ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو جو ہے تسبیحات میں لیے رہتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ گھر میں یہ جہنم کیوں بنا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان گناہوں پر ہماری نظر نہیں، کہ ہم ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے شوہر کے دل میں بیوی کی جو ہے وہ برائی بیٹھ جائے، یا بیوی کے دل میں شوہر کی برائی بیٹھ جائے، یا ساس کے دل میں بہو کی برائی بیٹھ جائے، یا بہو کی برائی ساس کے دل میں بیٹھ جائے، یا نند اور بھاوجوں کے اندر برائی بیٹھ جائے. تو اس میں یہ بھی مطلب ہے جدائی ڈالنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہو کہ جو ایسا کام کرے. دیکھیے یہ گھروں کے امن کی بھی جو ہے یہ علم برداری ہے. تو یہ چند احادیث میں نے اسی لیے پڑھ کر سنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدر نصیب فرمائے، کہ ہمارے دین جس کے اندر جانوروں کے غلاموں کے حقوق اس قدر زیادہ ہیں کہ یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اتنا پیارا دین ہے، اور تو پھر وہ انسانوں کے حقوق کی کس قدر تاکید اس کے اندر ہوگی، کتنی ترغیب ہوگی. اور ہمارا پورا دین جو ہے اسی سے بھرا ہوا ہے کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے، ہماری ذات سے کسی کو بھی، یعنی کہ مومن ہی نہیں بلکہ کافر کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے ہمارا دین. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سے پھیلا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک، قتال سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے، سخت غلطی کے اندر ہیں. اسلام نے تو ذمی کافروں کو، یعنی جو امن سے رہنے کا وعدہ کر لیں اسلامی مملکت میں، پورے پورے حقوق دیے ہیں. ان کی جان کی حفاظت بھی حکومت کے ذمے ہے، اور ان کے مال کی حفاظت بھی حکومت کے ذمے ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی حکومت کے ذمے ہے. ان کو امن سے رہنا اسلام نے عطا کیا ہے، ان پر زبردستی اسلام نہیں ٹھوسا جاتا. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی کافر کو قتل کیا جا رہا ہو اور جب وہ دیکھے کہ میرے سر پر تلوار ہے، اب تو میری موت یقینی ہو گئی، اور وہ فٹافٹ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو اس پر تلوار اٹھانا حرام ہو گیا اس پر. اس کو تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اسلام نے تو کافروں کو اتنی بڑی ڈھال دے دی ہے کہ اگر کوئی کافر کو یعنی قتل کرنا چاہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور اس پر تحقیق کرنا ضروری نہیں. اسلام نے بندے کو مکلف نہیں کیا کہ وہ جانے کی اس نے اخلاص سے پڑھا ہے یا غیر اخلاص سے، محض جان بچانے کے لیے. حکم سراسر مطلق حکم ہے کہ اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لے اب اس پر تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے. کتنی بڑی ڈھال اسلام نے دی ہے، کافروں کی بھی حفاظت کی ہے، بتائیے. تو ایسا اسلام، ایسا پیارا دین جو ہے، یہ کیسے جو ہے وہ ظلم کا دین ہو سکتا ہے؟ کیسے جو ہے یہ دہشت گردی سے پھیل سکتا ہے؟ اسلام تو دہشت گردی کے خلاف ہے. اسلام تو جانوں کا امن کا عالم بردار ہے، اور حقوق کا عالم بردار اصلی انسان ہے. اگر ہم دوسرے جو مغربی ممالک ہیں ان کے اندر جو قوانین ہیں اور ان کے اندر جو سکون تو نہیں ہے، امن و امان جس جو ظاہری نظر آتا ہے، اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ انسانیت کے جو حقوق جو ہے برائے نام وہ دیتے ہیں, تو آپ غور کریں تو وہ بھی حقوق انہوں نے اسلام ہی سے سیکھے ہیں, اسلام ہی سے سیکھے ہیں, اصول انہوں نے اسلام ہی کے لیے ہیں, اور اسلام کے اصولوں میں ایسی برکت ہے کہ جو بھی اپنائے گا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو لیکن اس کو اس کا فائدہ دنیاوی ضرور پہنچے گا. یہ اور بات ہے کہ آخرت میں غیر مسلموں کے لیے, کافروں کے لیے, مشرکین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے, وہاں ان کو یہ اصول اور یہ امن و امان اور یہ اسلامی اصول کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے, چاہے وہ کتنی بھی جو ہے خدمت خلق کر لیں, کتنی بھی مفت دوائیاں تقسیم کر لیں, لیکن دنیا میں تو ان کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا ذرہ برابر بھی اس کا بدلہ نہیں ملے گا, بلکہ کفر کا بدلہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین کے ہمیں قدر و قیمت نصیب فرمائے, اور ہماری عقلوں پر جو پتھر پڑ گئے ہیں دین نہ سیکھنے کی وجہ سے, نیک صحبتوں میں نہ جانے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ایسی جہالت سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. بس یہی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کی بھی کو بھی, اور سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین سے محبت نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دے, اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت نصیب فرما دے, ہر ہر سنت پر عشق و محبت کے ساتھ عمل کرنے کی مجھ کو بھی اور سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما دے, اور اپنے گھروں کو بھی اے اللہ ہمیں دین کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے گھروں کے اندر بچہ ہو یا بڑا ہو سب کے سب کو اے اللہ پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے, اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ اور تسبیحات وغیرہ, بلکہ پوری معاشرت جو اسلام کی ہے, آداب ہیں زندگی کے اور رہن سہن کے اور گفتگو کے اور سلوک کے اور معاشرت کے اور معاملات کے, پورے کے پورے دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقین جانئے کہ دین کی حلاوت دین ہی میں نصیب ہوگی, ایسی حلاوت نصیب ہوگی اگر ہم اپنی معاشرت کو دین کے مطابق درست کر لیں, ہم اپنے معاملات کو سنت کے مطابق درست کر لیں, اور اپنے تمام احوال اور اقوال کو سنت اور شریعت کے مطابق کر لیں, تو ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہوگی, زندگی کا لطف بھی ہمیں آئے گا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں بھی زندگی کا لطف اللہ والوں سے زیادہ کوئی نہیں اٹھا سکتا, اللہ والوں سے زیادہ کوئی نہیں اٹھا سکتا, بظاہر تو بنگلے میں ہیں, گاڑی میں ہیں, لیکن زندگی جو ہے خلاف سنت ہے, یقین جانے کہ ایسا آدمی لطف سے اور زندگی کے لطف سے اور امن اور سکون سے بہت دور ہے. یہ سب ظاہری چمک دمک ہے. فرماتے ہیں کہ منہ میں کباب ہے لیکن دل پر ان کے ہر وقت عذاب ہے, عذاب کے ڈنڈے پڑ رہے ہیں, کیونکہ اللہ کی شریعت کے خلاف, اللہ کے دین کے خلاف ان کی زندگی ہے, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, بس یوں ہی چلے جا رہے ہیں جانوروں کی طرح. تو دل کو سکون نہیں ہے اور دل میں امن نہیں ہے, دل میں عافیت نہیں ہے, ظاہر میں جو ہے بڑی چمک دمک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی قدر نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک دوسرے کے حقوق بجائے چھیننے کے اے اللہ ہمیں حقوق دینے والا بنا دے. نعرے لگ رہے ہیں آج حقوق چھین کے لے لیں گے, افسوس تعصب کے نعرے لگ رہے ہیں, قومیت کے نعرے لگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تعصب کی موت مرے گا وہ جہالت کی موت مرا, وہ کافر مرے گا جو تعصب میں اور قومیت کے اندر اور صوبائیت کے اندر اور لسانی فسادات کے اندر یا لسانی جو ہے وہ تقابل کے اندر رہے گا وہ کافر مرے گا, کیونکہ یہ جو قبائل ہیں, زبانیں ہیں, اور یہ جو رنگ ہے, اور یہ نسلیں ہیں, اور یہ قبیلے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے شناخت کے لیے بنائے ہیں, ان میں کوئی حقیر نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں, کوئی کم نہیں, نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت ہے, نہ کسی عربی کو عجمی پر ہے, نہ کسی عجمی کو عربی پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرم اور معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے, دین والا ہے, اللہ والا ہے, وہ اللہ کے نزدیک قیمت والا ہے, باقی سب جو یہ تعصب میں چلا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کفر اگر باز نہ آئے، توبہ نہ کی، تو یہ ان کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے، کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو موجودہ حالات ہیں ان سے ہر شخص پریشان ہے، تشویش ہو جاتی ہے انسان کو، تو اس میں جو ہے ہمیں سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ ایک تو ان خبروں کے پیچھے زیادہ نہ پڑے. کوئی خبر معلوم ہو جائے تو بھائی کوئی نقصان کی خبر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور استغفار کی کثرت ہم کریں. استغفار کی کثرت، ہاں استغفار کی کثرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ استغفار جس نے اپنے اوپر لازم کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فوری کشائش پیدا فرمائیں گے. جعل اللہ، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دیں گے، رہائی دیں گے، من کل ضیق مخرجا ایگزٹ دیں گے، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر تشویش سے اس کو نکالیں گے. استغفار، استغفار اپنے گناہوں پر ہو، زیادہ اپنی طرف نظر ہو، امت کے بھی گناہ ہیں، لیکن پہلے اپنے کو، اپنے لیے استغفار کرے، اپنے گناہوں پر درد دل سے اور ندامت سے استغفار کرے. من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس میں کشادگی عطا فرمائیں گے ہر ہم کے اندر. اور میرے حضرت نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں اس غم کو جو انسان کو پگھلا دے، پگھلا دے. ایک کہتے ہیں نا گھن لگ گیا عمر کو، گھن لگ گیا عمر گھلتی جا رہی ہے، کوئی گھن لگ گیا ان کو، کوئی غم لگ گیا، تو ایسا غم ہے کہ جو نکلتا نہیں، ہم ہے تو وہ بھی اس سے استغفار کی جو ہے کثرت کے ساتھ انشاءاللہ اس سے بھی کشادگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس سے بھی جو ہے نجات کا راستہ عطا فرمائیں گے. من کل ہم من فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو کوئی گمان بھی نہیں ہوگا. ہم دیکھیں اور ایک طریقہ بزرگوں نے غم سے نجات کا یہ بھی بتایا ہے کہ اکثر ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی تکلیف، کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، تب تو ہم اسی غم کو سوچے جاتے ہیں، اسی نقصان کو سوچے جاتے ہیں. تو بزرگوں نے طریقہ اس کے ہلکا کرنے کا بتلایا ہے کہ بھائی طبعی غم تو ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس غم کو اختیاری طور پر سوچے نہیں، سوچ سوچ کر غم کو نہ بڑھائیں، اس کو سوچ دینا ہے. اب کیا سوچیں؟ ان نعمتوں کو سوچیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں. دیکھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنی کیسی تکلیف میں زندگی گزری ہے. اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو والد کا پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، والد ماجد کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، پیدائش ہوتے ہی تھوڑے ہی دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بھی انتقال ہو گیا. کتنا بڑا غم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہوا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ کسی ازواج مطہرات میں سے نہیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، وہ مال سے بھی حاضر تھیں، جان سے بھی حاضر تھیں، اور آپ کے غموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھیں، تسلی کا باعث تھیں. ایسی حیات، شریک حیات آپ کی دنیا سے اٹھ گئیں آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، جو آپ پر جان بھی دینے کو تیار تھے، اور آپ کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھال بنایا ہوا تھا، ان کا بھی انتقال ہوا. اور ان کے انتقال کے بعد اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غموں کا سال، ان دو بڑی شخصیتوں کی دنیا سے اٹھ جانے سے. دیکھیے آپ کے ساتھ بھی کس قدر غم کے معاملے ہوئے، تو ہمارا کوئی اٹھ گیا تو کیا ہو گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کم عمری میں ہو گیا آپ ہی کے سامنے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جو ہے وہ بیٹیوں کا انتقال ہوا آپ کے سامنے، اور کتنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین سب دنیا سے آپ کے سامنے رخصت ہوئے. تو ان نعمتوں کو ہم سوچیں، اس بات کو سوچیں کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ بھی کیسے کیسے حادثات ہوئے، تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہی ہے. اگر اور کسی قسم کا نقصان ہو تو ان نعمتوں کو سوچیں، مالی نقصان ہے، کوئی بھی نقصان ہے، ان نعمتوں کو سوچیں جو ہمارے ارد گرد ابھی بھی موجود ہیں. بے شمار نعمتیں خدا تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما رکھی ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں چھینی، کانوں کی سنوائی نہیں چھینی، ناک کی حس نہیں چھینی، زبان کی گویائی نہیں چھینی، لمس کا احساس نہیں چھینا، چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ کام کرتے ہیں، اور گردے صحیح سلامت ہیں، دل صحیح سلامت ہے، اور کتنی جو ہے وہ ہم نعمتیں خدا تعالیٰ نے بچے دیے ہیں اور گھر والے دیے ہیں، گھر دیا ہے، چھت دی ہے، رزق دی ہے، کتنی بے شمار نعمتیں، وہ تو اللہ نے نہیں چھینی، ایک دو چیزیں لینی، کیونکہ یہ جتنی نعمتیں خدا تعالیٰ نے دی ہیں یہ ہمیں مستعار دی ہیں، امانت کے طور پر دی ہیں، انہی کی ہیں، جب چاہے وہ لے سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں پہلے داخل کریں گے جو تنگی، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی، دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ تو خوشی میں تو حمد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن غم میں حمد کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اعتراض زبان پر نہ لانا، شکوا شکایت نہ کرنا، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات فرمائی، اور فرمایا کہ دیکھو، ہاں، مومن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے مومن کو، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور ہر تکلیف کے اندر خیر سمجھنا مومن کے لیے فرض ہے، فرض۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا بھی فرض عین ہے۔ اور طریقہ یہی ہے، بتا دیا کہ طبعی غم ہو سکتا ہے، کوئی چیز چھن گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس شریعت اس کو منع نہیں کرتی، آنسو بہانے کو بھی منع نہیں کرتی، لیکن زبان سے اعتراض نہ ہو، دل میں شکایت نہ ہو، دل میں اعتراض نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یا ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہی چیز بے چین کرنے والی ہے، جس کو تجویز کہتے ہیں، کہ ہم تجویز لگائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بس جہاں تجویز ہوئی وہاں تشویش پیدا ہوئی، پریشانی پیدا ہوئی۔ تفویض کو اختیار کریں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ یہ سپورٹ کر دیں اپنے آپ کو کہ جس حال میں ہی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے، وہ بھاری ہے راہ، اللہ جانتے ہیں کہ ہمیں کس راستے سے لے جانا مفید ہے ہمارے لیے۔ اور فرمایا کہ اب تو تفصیل کافی ہو جائے گی، فرمایا کہ بندے کے لیے جو بھی حالات بندے پر آتے ہیں، تنگی ہے، ترشی ہے، بیماری ہے، کسی رشتہ دار عزیز و اقارب کا انتقال ہو جانا، یا اور کوئی نقصان پہنچ جانا، یہ سب کے سب معاملات میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی شان عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، اور جب کوئی اس پر تکلیف آتی ہے تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرتا ہے۔ دونوں حالت میں، جس کو کہتے ہیں کہ چٹ بھی اپنی ہے، پٹ بھی اپنی ہے، لہذا کوئی تکلیف ہو اس میں اپنے لیے خیر ہی سمجھے کہ ہمارے لیے خیر ہی ہے اس میں، البتہ عافیت کی دعا کرتا رہے، تکلیف کے دور ہونے کی دعا کرتے رہنا، یہ تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے۔ بیماری ہے تو صحت کی دعا کرنا تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر کریم اور اس قدر بخشنے والے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کوئی درجہ مقرر کرتے ہیں آخرت میں کہ اس کو بلند مرتبہ دینا ہے، لیکن اپنے عمل سے وہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ایسے حالات بھیج دیتے ہیں ناموافق، جس پر صبر کر کے وہ اس درجے کو پا لیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی تکلیف، کوئی حالات آئیں، کوئی ملکی پریشانی ہو، اس میں ہم نے استغفار و توبہ کو اپنا وظیفہ بنانا ہے، اور جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور صبر اور شکر کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین اور دنیا، دین شریعت اور سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری طبیعت ثانیہ شریعت کو بنا دے، طبیعت ثانیہ بنا دے کہ ہماری جو ہے ہر بات جو ہے شریعت، ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت جو ہے وہ شریعت بن جائے، تب شریعت بن جائے کہ ہم جہاں اللہ اور رسول کا حکم ہمیں معلوم ہو، بس ہم جی جان سے اس کو ادا کرنے میں ہم لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ہر قوم خدا کی طرف سے کسی چیز کے فتنے میں ڈال کر آزمائی جاتی ہے، اور میری امت کا فتنہ یعنی خدا کی آزمائش مال ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو مال اس لیے دیتے ہیں کہ امتحان کرے بندوں کا کہ مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی نعمت سے نوازے، صبر کی نعمت سے نوازے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ قرآت کی 7 سنتیں ہیں، نماز میں جو پڑھا جائے گا اس کی 7 سنتیں ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 چپکے سے آمین کہنا، نمبر 4 فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا۔ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، ثنا تعوذ تسمیہ ان تینوں کو اور آمین کو بھی آہستہ کہنا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسری روایت میں فضائل علماء کے بارے میں احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں بیٹھے تھے، ان میں ایک مجلس عابدوں کی تھی اور دوسری عالموں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں اچھے ہیں اور ان میں ایک بنسبت دوسرے کے افضل ہے، سو یہ لوگ یعنی عابد جو ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف التجا کرتے ہیں، سو اگر چاہے اللہ تعالیٰ ان کو دے اور چاہے نہ دے، اور یہ دوسرے لوگ یعنی عالم جو ہیں تو دین کے احکام یا فرمایا کہ علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور جاہل کو سکھلاتے ہیں، سو یہ زیادہ افضل ہیں، اور میں بھی تعلیم کو نندہ ہی ہوں اور تعلیم کو نندہ ہو کر ہی مبعوث ہوا ہوں۔ پھر آپ ان لوگوں میں بیٹھ گئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جماعت خاص آپ کی ہے، یعنی علماء میں آپ بیٹھ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ دین سے غفلت دین سے دوری کو معاف فرما دے، اللہ دین کی ہوشیاری نصیب فرما دے، اللہ اپنی ہوشیاری نصیب فرما دے، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا اور کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں ہوں ایک طلبگار تیرا۔ اللہ آپ اپنے کرم سے ہمارے ہو جائیے، اللہ ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے، اللہ ہمارے ارادے کمزور، ہماری محنتیں کمزور، ہمارے مجاہدے کمزور، اے اللہ ہمارے ارادے کمزور، اے اللہ لیکن آپ کا ارادہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اے اللہ اگر آپ ہمیں اپنا بنا لیں، اے اللہ یہ تمام ہمارے اعضاء سب محتاج ہیں، اے اے اللہ آپ کو ان پر پوری قدرت ہے، اے اللہ ہم اپنی جانوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہماری جانوں کو اپنا بنا لے، اللہ ہماری جانوں کو اپنا بنا لے، اللہ آپ ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرما لے، اللہ آپ کے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، آپ کے ارادے کو کوئی خلاف نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ اپنے کرم سے ارادہ فرما لیجئے، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اللہ تمام مسلمانوں کو، اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیجئے، اللہ جلدی ارادہ فرما لیجئے، اے اللہ جلدی ارادہ فرما لیجئے، اللہ اب ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں، اللہ اب ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور اللہ اپنے ماضی پر خوب استغفار و توبہ کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہر لمحہ ندامت کے ساتھ استغفار کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ پوری امت کو اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے، نور والی زندگی عطا فرما دے، اللہ ہمیں سراپا نور بنا دے، اللہ ہمیں سراپا اطاعت بنا دے، اللہ ہمیں سراپا وفا بنا دے، اے اللہ ہمارے نار شہوت کو نور تقوی سے بدل دے، اللہ نار شہوت کو نور تقوی سے بدل دے، اللہ نار شہوت کو نور تقوی سے بدل دے، اللہ ہم سب کو متقی کامل بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی متقی کامل بنا دے، دین پسند بنا دے، دین پر جان دینے والا بنا دے، دین ہمارا ذوق بنا دے، شریعت ہمارا ذوق بنا دے، ہمارا حال ہمارا وجدان بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، اللہ دنیا میں بھی جو ہماری جائز حاجات ہیں اللہ اپنے کرم سے پوری فرما دے، مقصود میں براری فرما دے، اے اللہ ہمارے مقصود کو اے اللہ پورا فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری تنگی اور پریشانی کو دور فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، آسانیاں عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، یا اللہ فلاح دارین عطا فرما دے، اے اللہ امن و عافیت عطا فرما دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے، یا اللہ ہماری آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما دے، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنے مقبولین میں شمار فرما دے، اللہ ہمارے محشر میں بھی اے اللہ نام اعمال ہمارے دانے ہاتھ میں عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما دے، اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما دے، اے اللہ ہمارے قبر کے مرحلے کو، اے اللہ موت کے مرحلے کو، قبر کے مرحلے کو، اللہ محشر کے مرحلے کو، اللہ بصیرات کے مرحلے کو، اللہ سب کو انتہائی آسان فرما دے، اے اللہ اعزاز و اکرام کے ساتھ اے خدا ہماری ستاری فرماتے ہوئے ہمیں جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے، ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے، بلا استحقاق اے اللہ ہم کوئی نیکی آپ کے دربار میں پیش نہیں کر رہے، اللہ ہماری نیکیاں اس لائق نہیں ہیں، لیکن آپ کے کرم سے اے اللہ ہم امید رکھتے ہیں، آپ ایسے کریم ہیں کہ نالائقوں پر بھی کرم فرما دیتے ہیں، ہم ایسے ہی نالائق ہیں، اے اللہ بس آپ کرم فرما دے، آپ کے کرم کے امید میں اور آپ کے کرم کے واسطے سے اے اللہ ہم آپ سے سوال کرنے کے ہمیں ہمت ہو رہی ہے کہ اللہ ہمیں آپ اپنے مقبولین میں شمار فرما لے، اور اپنے کرم سے اللہ ہمیں دخول اولی جنت میں اپنے بزرگوں کا ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے مقرب کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، منہ کالا کرنے والے اعمال، گناہوں سے خصوصاً بدنگاہی سے، بدگمانی سے اور غیبت سے اور حسد سے اور دل میں بغض رکھنے سے اور تعصب سے اور قبائل اور لسانیت کے تعصب سے اے اللہ ہم سب کی ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اللہ ہم مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے، کس رنگ کے ہوں، کس نسل کے ہوں، کس قوم کے ہوں، کس صوبے کے ہوں، اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے، اللہ ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، اے اللہ ایک دوسرے کے جان مال اور عزت آبرو کا ہمیں محافظ بنا دے، امن دینے والا بنا دے، اے اللہ امن کو برباد کرنے والا نہ بنا، ان میں ہمارا شمار نہ فرما، اور اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اے اللہ حقوق انسانی کو اے اللہ پیدا فرما دے, ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ترحم پیدا فرما دے, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور ادب اور نرمی نصیب فرما دے, اور ایک دوسرے کے اے اللہ حقوق کا محافظ بنا دے, اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما, اور آپس میں محبت عطا فرما دے. اے اللہ بہن بھائی کو بھی محبت دے, والدین اور اولاد کو بھی محبت دے, اور اللہ ساس بہوؤں کو بھی آپس میں خوب محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرما, نندوں بھاوجوں کو بھی اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جتنے جھگڑے ہیں اور ناچاکیاں ہیں اے اللہ سب کو دور فرما. اے اللہ شیطان کو ہمارے گھروں سے دور فرما. اے اللہ شیطان کو ہمارے گھروں سے دور فرما. یا اللہ شیطان کو ہمارے گھروں سے دور فرما, مردود فرما دے ہمارے گھروں سے, ہمارے دلوں سے مردود فرما دے. اے اللہ شیطان کو دفع کر دے. اے اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے اب تک کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اللہ ہمارے رزق میں بھی خوب برکت عطا فرما, رزق روحانی کی بھی برسات فرما دے, رزق جسمانی کی بھی برسات فرما دے. اللہ ہمارے ملک میں جو بدامنی اور معاشی بدحالی ہے اے اللہ اپنے کرم سے اس کو درست فرما دے, ہمارے تمام احوال کی درستگی فرما دے, ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے, بے حیائی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ بدکاریوں کے اڈوں کا خاتمہ فرما دے, برائیوں کے ارادوں کا بھی خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے, صالح بنا دے. اے اللہ چور ہو, ڈاکو ہو, شرابی ہو, کیسا بھی بدماش ہو, اے اللہ ساری مخلوق کے دل آپ کے ایک ہاتھ میں ہیں, آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے, کیونکہ ہم ظلم حد سے بڑھ چکے ہیں. اے اللہ ہمارے ظلم کو معاف فرما دے, اور اے اللہ ہم سب کو نیک دل بنا دے, رحم دل بنا دے, ایک دوسرے کے حقوق دینے والا بنا دے, منصف مزاج بنا دے, عدل و انصاف عطا فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کے جان مال کا محافظ بنا دے. اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, ہماری جانوں کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے ملک اسلامی کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک اسلامی کی حفاظت فرما. اللہ یہ ملک آپ کے نام پر بنا ہے, اور کافر اور دشمن لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں, ہماری حالت زار پر ہنس رہے ہیں. اے اللہ آپ کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا امتی ہیں. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اے اللہ آپ اپنے نبی کی لاج رکھ لے. اے اللہ اپنے نبی کی لاج رکھ لے. یا اللہ ہمارے احوال کو درست فرما دے. اللہ آپ کو ایمان کامل نصیب فرما دے, ایمان اور اسلام پر جینا مرنا نصیب فرما دے. اے اللہ اسلام کو ہمارا زیور بنا دے. اے اللہ ایمان کو ہمارا زیور بنا دے, ہمارے قلب میں پیوست کر دے. اے اللہ اسلام کو ہمارا زیور بنا دے. اے اللہ سب کو معاف فرما دے. اللہ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. اے اللہ کوئی خیر ایسی نہ ہو کہ جو ہے اللہ ہمیں آپ عطا فرما دیجئے, اور کوئی شر نہ ہو جس سے آپ ہمیں حفاظت فرما دیجئے, ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. دونوں جہان کی اے اللہ خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما, اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بہت سے دوست اور ان کے گھر والے بیمار ہیں, بچے بیمار ہیں, ہمارے یہاں بھی بچے بیمار ہیں. اے اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, اور اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اور اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ العالمین ان بچوں کے نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا نصیب فرما. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما, اور میرے مشائخ صادقین کو اے اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, زمین تا آسمان نور سے منور فرما, نور کی برسات فرما, رحمتوں کی برسات فرما. اور اے اللہ ان کے درجات بے انتہا بلند فرما, اور میرے موجودہ پیارے شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، آپ کو خوب خوب صحت عطا فرما، آپ کے اہل دولت قدا اور احباب اور خدام سب کے سب کو اللہ رزق روحانی اور رزق جسمانی میں مالا مال فرما، اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیوں میں مالا مال فرما دے، اور ہر شر اور فتنے سے میری میرے گھر والوں کی، میرے دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی، اور ہر ہر مسلمان کی، اللہ ہر مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو حیا عطا فرما، اسلام عطا فرما، تسلیم عطا فرما، ایمان عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته